بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پروردگار عالم نے انسان کی زندگی میں ہدایت دکھانے کے لیے اس کو راستہ دکھانے کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں اور انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے بنائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور اگر ان احکام پر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے سامنے بے شمار قوانین موجود ہیں جو انسانوں نے خود اپنی مرضی سے بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس قوانین نہیں ہیں. جب سے انسان روئے زمین کے اوپر موجود ہے اور اس میں سے کم از کم 4000 سال پہلے سے انسان کے پاس مکتوب قوانین موجود ہیں جو اس نے زندگی گزارنے کے لیے بنائے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے قوانین جو مکتوب صورت میں ہمارے پاس انسانی تاریخ سے ریکارڈ میں رہ گئے وہ بابل شہر کے ہیں کہ جو عراق کے تقریباً شمال اور وسط کے درمیان میں واقع ہوا ہے. تو 4000 سالہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے انسانوں کے قوانین بنانے کی. اگر کوئی ان قوانین کا جائزہ لے تو ایک بات کا فوری اعتراف کرے گا کہ ان میں سے کوئی بھی قانون پائیدار قانون نہیں تھا. ہر قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے. لہذا مثلا 4000 سال پہلے حمورابی کے زمانے میں کوئی قوانین بنے, آج ان کو کوئی مطالعہ کرے تو اس کو وہ قوانین انتہائی سادہ ناقابل عمل لگیں گے. اسی طریقے سے مثلا ارسطو کے زمانے میں آج سے تقریباً 2300 سال پہلے وہ خود لکھتا ہے کہ اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ قوانین یونان کے مختلف علاقوں کے اندر نافذ ہیں. اس زمانے کے جو انتہائی ترقی یافتہ قوانین ہیں اگر آج کے دنیا کے اندر اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو انتہائی ناکارہ قوانین نظر آتے ہیں. افلاطون نے اپنے زمانے میں ایک بہت اعلیٰ پائی کی فکر دی اپنی کتاب کے اندر. مدینہ فاضلہ ایک ایسا شہر کہ اس کے اندر ہر چیز کمال کے اوپر پہنچی ہوئی تھی. اس کے آئیڈیاز کو اگر آپ اسٹڈی کریں آج کے زمانے میں تو آپ کو انتہائی ناقص قوانین نظر آئیں گے, انسان کی فطرت کے خلاف نظر آئیں گے. ان تمام کے مقابلے میں پروردگار عالم نے اپنے قوانین دیے اور خدا نمتار نے رسول گرامی کے ذریعے سے اور ان سے پہلے آنے والے اولو العزم انبیاء کے ذریعے سے اپنے قوانین دے کر انسان کو دعوت دی کہ تمہارے پاس ایک راستہ وہ ہے جس کو ہم ٹرائل اینڈ ایرر کہتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں کہ انسانی قوانین کی بہترین صورت ہو. یہ راستہ ہے کہ آپ قانون بنائیں اور چیک کریں کہ یہ صحیح نکلا یا غلط نکلا. صحیح نکلا تو باقی رکھ لیں جب تک کہ اس کا غلط ثابت نہ ہو, اور جب غلط نکلا ہے تو اس کو دوسرا بنانے کی کوشش کریں. اس وقت تک جتنے بھی معاشرتی خرابیاں ہوں وہ ایجاد ہو چکی ہوں گی, اس وقت تک جتنی مشکلات ہوں گی وہ انسانوں کو سہنی پڑیں گی, یہاں تک کہ کوئی صحیح قانون بنے, یہاں تک کہ اس کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا پھر دوسرا قانون بنے گا. یہ ایک راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر اعتماد کریں اور جو خدا نمتال نے انسان کی فطرت کے مطابق قوانین دیے ہیں ان قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انسانی قوانین کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ قوانین خود انسان نے بنائے اور انسان کے اپنے مفادات ملوث ہوتے ہیں. مثلا فرض کر لیتے ہیں آج کوئی دنیا کی کسی ایک قوم کو ذمہ داری دے دے کہ آپ ایک قوم پوری دنیا کے لیے قوانین بنائے. جیسا کہ فی زمانہ ایک قوم نے گویا ذمہ داری دوسروں سے لے لی ہے, اس نے کہا ہم تمہارے لیے قوانین بنائیں گے اور اس کے بعد جب مرضی چاہیں گے اس کو عمل میں بھی لے آئیں گے. تو ایک قوم نے خود بخود اپنے آپ کو پوری دنیا کا چوکیدار بنا لیا ہے. اچھا اگر اس طرح سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قانون تو بن جائیں گے لیکن مصیبت یہ کہ اس قوم کے مفادات ان قوانین کے اندر ریفلیکٹ ہو جائیں گے. کسی ایک کلاس کو دے دیا جائے, مثال کے طور پر پڑھے لکھوں کی کلاس معاشرے کی, اس کو کہا جائے تم قوانین بناؤ. مشکل یہ ہے کہ جو کلاس بنائے گی, جو قوم بنائے گی, ان قوانین کے اندر اس کلاس کے مفادات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. خالق کے قوانین کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ ان قوانین میں کسی کے مفادات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، اس میں پوری انسانیت کے مفادات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب میں نے اس کے انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو خدا نے متعال کے بنائے ہوئے قوانین کو تسلیم کر لے اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی، اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، یا پھر دوسرا ایک بہت لمبا راستہ ہے قوانین بنانے اور توڑنے کا، تجربے کرتے رہنے کا، ان کے نقصان اٹھانے کا۔ بدقسمتی سے انسان ابھی تھکا نہیں ہے، تھکاوٹ کے آثار تو نظر آ رہے ہیں لیکن شاید پوری طرح ابھی تھکا نہیں ہے، لہذا ابھی بھی اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ اپنے قانون بنائے اور اپنے قانون آزمائے۔ گرچہ نظریاتی سطح پر یوں لگتا ہے کہ مفکرین میں تھکاوٹ آ گئی ہے، اگر آپ قانون سے مربوط مختلف علوم کا جائزہ لیں جن کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، تو ہم تقریباً وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ آخری 20-25 سال کے اندر سوشل سائنسز کے اندر کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہاں، عجز اور اپنی کمزوری کا اعتراف سب کو کرنا پڑا ہے، دنیا ایک ڈیڈ لاک کی سمت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نظریاتی طور پر بھی ایک ڈیڈ لاک آ رہا ہے، نظریاتی طور پر جو ڈیڈ لاک آ رہا ہے وہ زندگی کے اہداف معین کرنے کے اندر ہے، زندگی کے اہداف معین نہیں ہو پا رہے۔ انسانوں نے اپنے قوانین بنانے کا 2000 سال سے اوپر کا تجربہ کر لیا ہے، لیکن اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا زندگی کے اہداف کیا ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ جو مادی اہداف بنائے تھے وہ مادی اہداف حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب مادی اہداف کے پیچھے کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ مثلا میں اس کی مثال میں اس طرح سے عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی جو ترقی پذیر قومیں ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے سامنے ایک ہدف ہے، آپ ترقی حاصل کیجئے۔ تو ترقی پذیر قوم جیسے پاکستان، ترقی پذیر قوم جیسے افریقہ کے ممالک ہیں، ایشیا کے بہت سارے ممالک ہیں، وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ان کے سامنے ایک ہدف رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کی مادی زندگی کا ہدف ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ آپ ترقی حاصل کریں۔ اچھا، اگر آپ ترقی پذیر ہوئے اور آپ ترقی حاصل کر لیں گے تو آپ ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ اچھا، ترقی یافتہ ہو جائیں گے پھر کیا ہدف ہے؟ ابھی تو آپ کے سامنے بہت سارے اہداف ہیں، مثلا روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ روڈ بننی ہے، چلیے ٹھیک ہے، ایک ہدف یہی ہو گیا، کچھ سال تک تو اسی میں مشغول رہیے، پورے کراچی کی روڈز بناتے رہیے، توڑتے رہیے، بناتے رہیے۔ اب نہیں معلوم پہلے ٹوٹ رہی ہے پھر بن رہی ہے، یا پہلے بن رہی ہے پھر ٹوٹ رہی ہے، یا یہ ایک سرکل ہے جو بس چلا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک کام یہ ہے، روڈ بنائیے، چلیے روڈ بنا لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بلڈنگ اونچی کھڑی کیجیے، اپنے ہمسائے دبئی میں چلے جائیے اور اونچی بلڈنگز کھڑے ہونے کا مقابلہ دیکھیے۔ اچھا، فرض کیجیے اونچی بلڈنگز بھی کھڑی ہو گئیں، اگلا ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو آسائش دے دیجیے۔ چلیے فرض کیجیے وہ آسائش بھی دے دیے، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے، عجیب ہے، جب میں سوچتا ہوں دنیا کے عقل مندوں کے اوپر جب یہ سوال آ جائے تو بے وقوف بےچارے بے تقسیم ہیں۔ دنیا کی عقل مند ترین قوم کا اعلیٰ ترین اجرائی ذمہ دار اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ آج ہم 2 چھٹیاں کرتے ہیں، ہم اور ترقی حاصل کر کے 3 چھٹیاں کریں گے، یہ ہدف ہے قوم کا۔ آج ہم 2 چھٹیاں کرتے ہیں ہفتے کی، اب ہم اور ترقی حاصل کریں گے، پھر 3 چھٹیاں کریں گے۔ چلیے یہ ایک ملک کا صدر ہے، 5 سال اس کا ٹینیور ہے، اس نے کہا کہ ہم 2 چھٹیاں کرتے ہیں، 4 سال 2 چھٹیاں کرتے ہیں، اگلے 4 سال میں 3 چھٹیاں کریں گے۔ فرض کیجئے اگلا صدر بھی یہی ہدف دہرائے اور وہ ہدف حاصل ہو جائے، اگلا صدر آئے گا تو کیا کہے گا؟ کہ ابھی ہم 3 چھٹیاں کرتے ہیں، ہم اور ترقی کریں گے، پھر ہم 4 چھٹیاں کریں گے، ٹھیک ہے، 10 سال اور لگا لیں گے اس کے اندر، پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے کہ ہم 4 چھٹیاں کرتے ہیں، اب ہم اگلے 5 سال میں 5 چھٹیاں کریں گے، صحیح ہے۔ اینڈ کیا ہے؟ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، عیاشی کریں گے۔ اچھا، پھر کام کون کرے گا؟ کام کون کرے گا؟ کام ہم کریں گے، تیسری دنیا ترقی پذیر قوم ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مصنوعیت زندگی کی، یہ مادہ پرستی کی انتہا حاصل کرنے والی قوم کے اعلیٰ اہداف ہیں، جو وہ ریڈیو ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عقل مندوں کی دنیا میں یہ کون سا ہدف ہے کہ ہم 2 دن چھٹی کر رہے تھے، اب 3 دن چھٹی کریں گے، 10 سال کے بعد 3 دن چھٹی کے بعد 4 دن چھٹی کریں گے، اس کے بعد پھر کیا ہونا؟ اس کا مطلب ہے زندگی ڈیڈ لاک کے اندر ہے، زندگی ایک مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ تو نظریاتی اہداف کے اندر مصیبت پیش آ رہی ہے، اجرائی اہداف کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے کیپٹلزم کو لیا، پوری دنیا کے اوپر اس وقت اقتصادی میدان کے اندر کیپٹلزم کی حکومت ہے، کیپٹلزم کی ایک نیچر ہے اور وہ نیچر ہے کرائسس کریٹ کرنا. بہت کم لوگ اس بات کے اوپر یقین کر پا رہے ہیں کہ کیپٹلزم کے اندر ایک میکینزم ہے جس کے نتیجے میں کرائسس کریٹ ہونا ہے اور وہ کرائسس ریپیٹڈلی آئیں گے. اور ایسا ایک برا کرائسس اس پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے جو کسی بھی وقت جانتے ہیں یہ لوگ کے ظاہر ہونے والا ہے, اس مصیبت میں مبتلا ہے. یہ تمام چیزیں ایک ڈیڈ لاک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, اور اس ڈیڈ لاک کا حل وہ حل ہے جو روایات نے بیان فرمایا ہے کہ پوری انسانیت اس جگہ پہنچ جائے گی جب چیخے گی پکارے گی اللہ کے سامنے کہ خدایا تیرے حل کی ضرورت ہے, تیرے رہنما کی ضرورت ہے, ہم عاجز آ چکے ہیں. روایات کے مطابق زندگی میں اتنی مشکلات آ جائیں گی, اتنا انسان اپنی زندگی سے عاجز آ جائے گا اس کی مشکلات کے تحت کہ خدا متعال کے حضور پکارے گا کہ خدایا تیرے نظام کے علاوہ اب کوئی پناہ نہیں ہے, ہمیں اپنے نظام کی پناہ دے دے. اب خدا سے دعا یہ کرتے ہیں کہ کفار کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ پکار اٹھے, اس سے پہلے ہم مسلمان, ہم اہل بیت کے ماننے والے غیبت میں مولا سے کہہ دیں کہ مولا وہ سخت وقت آیا نہیں آئے, ہمیں اب بھی آپ ہی کی ضرورت ہے اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے سامنے. حجت خدا کی ضرورت کو احساس کر لینا یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میرے پاس کامیابی حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی حجت کی مجھے ضرورت ہے, اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اسلام کے تمام قوانین کے ساتھ ہوگا. بدقسمتی سے ہم لوگ قرآن کریم کے مطالعے میں, اسلام کے مطالعے میں جس مشکل سے دوچار ہو رہے ہیں وہ اسلام اور قرآن کو ایک چھوٹی سی سطح میں مطالعہ کرنا ہے. یوں سمجھ لیجئے جو تشبیہ میں مثال کے طور پر اگر یہ بچکانہ تشبیہ دے دی جائے کہ تین لیول کا ایک کیک ہو اور آپ نیچے کے لیول کے ایک ٹکڑے کو نکال کر کہیں یہ اسلام ہے, یہ ایک اسلام نہیں ہے, یہ تین مکمل دائرے ہیں جو اسلام ہیں. آپ ایک ٹکڑا نکال کر اسلام نہیں کہہ سکتے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے. ہم نے اسلام کیا بنایا ہے؟ ہم نے اسلام بنایا ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تسبیح پڑھنا, اس قسم کے کاموں کو. اس کو ہم نے کہا یہ کل اسلام ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے, کل اسلام نہیں ہے. کل اسلام کیا ہے؟ کل اسلام وہ پورا مجموعہ ہے جس کے اندر بہت بڑا ایک حصہ عقائد ہے. اچھا اب پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کو عقائد سے گویا اللہ واسطے کا ایک بیر ہو گیا ہے کہ ہم دوسری چیزوں کے اوپر تو بات کر لیں گے لیکن پتہ نہیں کیوں عقائد کے ساتھ ایک مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ. اور وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو انڈرسٹوڈ سمجھ رہے ہیں مسلم ہیں, چونکہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں عقائد کی چندہ ضرورت نہیں پڑ رہی. توحید کے اوپر غور نہیں کرنا ہے, نبوت کے مفاہیم کے اوپر غور نہیں کرنا ہے, اور پھر اس توحید کا امپلیمنٹیشن اپنی ذات کے اندر. کل بات ہوئی مالکیت کے اوپر, مالکیت خدا کی ہے, اور اس مالکیت کے ہونے کے نتیجے میں انسان اپنے پاس موجود طاقتوں کو کس انداز سے دیکھے کہ میری طاقت کس کی طاقت ہے, جو کچھ میرے پاس ہے اس کے اوپر حکومت کس کی حکومت ہوگی. اب آج خدا تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو آپ پڑھیں گے ولایت کے تصور کو دیا ہے, سرپرستی کے تصور کو دیا ہے. کل سے بڑھاتے ہوئے چند آیات کو تلاوت کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمایا ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. آیا انہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے, دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے؟ اچھا یہ جو دوسرے ہیں یہ بہت جنرلائز ٹرمنالوجی ہے, ہر انسان خدا کی جگہ کسی خاص چیز کو رکھ بیٹھتا ہے. کبھی اپنے آپ کو رکھ لیتا ہے, کبھی اپنے سے زیادہ کسی طاقتور کو رکھ لیتا ہے, کبھی اپنے سے زیادہ کسی کمزور کو رکھ لیتا ہے. خدا کے علاوہ کسی کو بھی بنائے, آیا انہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ جبکہ ولی تو صرف اللہ ہے, سرپرست تو خدا ہے. سرپرستی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر ولی کا لفظ سرپرستی میں استعمال ہوتا ہے, آسان کر لیجیے ذرا اردو میں حاکمیت میں استعمال ہوگا. کس کے ہاتھ میں حاکمیت ہے؟ گویا مثلا آپ اس پورے امام بارگاہ کی لائٹنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لائٹس جل رہی ہیں, آپ یہاں پر ممکن ہے ایک آدھ سوئچ لگا ہوا دیکھ لیں کہ مثلا اس سوئچ سے یہ لائٹ بند ہو جائے گی, لیکن یہاں پر ایک حاکم سوئچ بھی ہے جو کھلے اور بند ہوئے تو ان تمام کی تاثیر کو متاثر کر دے گا. ہم دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے سوئچ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو کائنات کا حاکم سوئچ ہے خدا متعال کی ذات مقدس, اس کو نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ان کو اجازت دی ہے تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ورنہ یہ کچھ نہیں ہے. اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, آیا انہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ, اللہ ہی ولی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اس خدا کی طاقت کی انتہا کیا ہے؟ بولے ہم لوگوں کے لیے انتہا یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اب یہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب بھی ہمیں شاید دوبارہ سمجھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے کیسز ہوں گے جس کے اندر جس کو ہم پہلے مردہ کہتے تھے کہ اب زندہ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ ہو سکے گا. اور میرا نہیں خیال بہت زیادہ دور کہانی ہو, میرے خیال میں مشکل سے 5-7 سال کی کہانی ہوگی, اس سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے. اسے سوچنا پڑے گا ہمارے نزدیک موت کا تصور کیا ہے. اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, آیا انہوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے؟ جبکہ ولی تو صرف اللہ ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے. اگر یہی جملہ ہمارے ذہن کے اندر بار بار آتا رہے, ہر چیز پر قادر خدا ہے. ایک مثال ہے عقائد کو کم اہمیت سمجھنے کی. ہم اپنے ہی عقائد کو کم اہمیت سمجھ رہے ہیں, خدا نے متعال کی قدرت کو پہچاننے والے نہیں ہیں. اگر اس کی قدرت کو پہچانے نتیجہ کیا ہے؟ کل عقائد کے ساتھ کی مشکل ہے. آیا عقائد صرف سمجھنے کی چیز ہے یا زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی چیز ہے؟ یا تو ہم عقائد پڑھتے نہیں ہیں, یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں خدا کے ثابت ہونے کی 3 دلیلیں, اس طرح کر کے. خدا نے متعال قدرت مند ہے, اس کے اس بات میں یہ دلیل کہی جاتی ہے. یہ تو صرف دلائل کی دنیا ہے, اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا نے متعال کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیے, اپنے تجربات کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے. پھر فرمایا بمختلف تم فی ہے من شعین فحکم ہو الا اللہ, اور تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے. ذلکم اللہ ربی, یہی وہ میرا خدا ہے. علیہ توکل, تو اس پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب, اور اسی کی طرف پلٹ کر جاؤں گا. یہ درحقیقت مومن کی زندگی میں ایک کلی قانون ہے. مومن کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے؟ آخر میں گویا رسول خدا کی طرف منسوب کر دیا دو جملوں کو, علیہ توکل تو, صلی اللہ محمد اللہ علیہ, علیہ توکل تو, اسی خدا پر میں نے توکل کیا ہے. وإلیہ انیب, اسی کی طرف میں پلٹ کر جاؤں گا. کل اصول کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. سادہ تعبیر کیا ہے؟ سادہ تعبیر یہ ہے خاندانوں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں اس بات کے اوپر یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کون طے کرے؟ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر, رسم و رواج کے موقع کے اوپر, پتا نہیں کن کن موقعوں کے اوپر یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں, کون طے کرے اس وقت؟ چند چیزیں اس وقت ہمارے یہاں طے کرنے والی ہیں. نمبر ایک, شاید اہم ترین چیز, معاشرہ. معاشرے کے اندر رائج رسم و رواج یہ طے کرنے والے ہیں, ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے ہی جوان اپنے اس 10-11 سال سے جب سے پاکستان میں ہوں اور بچے ہم سے سوال کرتے ہیں, ان کو آ کے دیکھتا ہوں کہ وہ یوں کہتے ہیں, مولانا صاحب ہم نہیں چاہتے لیکن ہمارے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑے گا. کس شرعی دلیل کے تحت؟ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, معاشرہ یہ چاہتا ہے, یہ کرنا پڑے گا. اب ایک دوست نے مجھے بتایا, تکلیف دہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا ان کے ہمارے پاس دلائل کیا ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں, ظاہر ہے آپ ممکن ہے کیپٹلسٹ بلاک کے اندر زندگی گزار رہے ہوں, ممکن ہے کہ آپ مصنوعی اسلام کے اندر پھنسے ہوئے ہوں پاکستان کے جیسے معاشرے کے اندر, لیکن دل سے تو مسلمان ہیں نا, ورنہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تشریف لائیں, اسی لیے دین سیکھیں, دین کے اوپر عمل کریں. کوئی فارمیلٹی تھوڑی ہے جو ہم نے بھگتانی ہے, دین کو سیکھنے آئے, دین پہ عمل کرنے آئے. مثلا ایک دوست نے مجھے بتایا, کہنے کا مولانا صاحب شادی کی رات کے لیے ایک جوڑا بنتا ہے, اس کے بقول, مجھے نہیں معلوم, میں اس معاملے میں ریٹائرڈ ہوں, کہنے لگا کہ وہ ایک جوڑا 1,00,000 روپے سے کم نہیں جائے گا. اس کے لوازمات کہنے لگا 1,00,000 سے کم نہیں ہے. کہنے لگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف ایک رات کا فائدہ ہے اور اس کے بعد پوری زندگی کے لیے بیکار ہے. اس کے بعد یہ شو پیس ہے, پڑا رہے گا, جس دن اس کا رنگ بالکل اڑ جائے گا اس دن اس کو کسی کو دے دیا جائے گا. 1,00,000 روپے اس کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, کم از کم بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو جب سنیں گے کہ میں نے کہا 1,00,000 تو کہیں گے بہت غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ یقیناً اس طرح سوچیں گے. تو ابھی صرف 1,00,000 پہ ہی سوچ لیتے ہیں. ہم معمولاً جب کسی غریب غربا کی شادی میں مدد کر رہے ہوتے ہیں نا, تو مثلاً وہ کہتا ہے کہ مثلاً مجھے زیور بنوانا ہے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کتنے میں نبٹ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب ہمارا اس معاملے میں تو ہمیں تجربہ ہے نا کہ لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں. تو معمولاً جو بےچارے مانگتے ہیں وہ 25,000 سے 30,000 مانگتے ہیں, کہتے ہیں بس 25,000 سے 30,000 روپے دے دیں تو یہ کہ یہ زیور کا کھاتا نبٹ جائے گا, ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو شادی کر رہا ہے اور اپنی بچی کے لیے 25,000 سے 30,000 روپے میں تمام زیورات کا کھاتا نپٹا رہا ہے, اور ایک یہ ہے جو صرف ایک رات کا جوڑا 1,00,000 روپے سے کم از کم شروع کر رہا ہے. یہ کس امیر المومنین کی دلیل کے تحت صحیح ہو سکتا ہے؟ 12 ائمہ کی حضرات طیبہ میں سے کسی ایک امام کی دلیل کے تحت یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کس معصوم کے فرمان کے تحت یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے قرآن آیت؟ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سوائے یہ کہ ہم نے اس موقع پر اس معاملے میں اسلام کو بلائے تاک رکھا ہے, رسم و رواج کو حاکم کیا ہے. بس وہ جو قرآن کہہ رہا تھا وہ مختلف تم فی ہے من شعین کو حکم ہو اللہ, جس چیز میں بھی تمہیں اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کی طرف پلٹے گا, اس کا کیا ہوا پھر یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں, رسم و رواج حاکم ہے, اللہ کا حکم کیا بیچتا ہے اس کے سامنے, یہی ہو گیا نا. اچھا ہو تو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اللہ کا حکم توڑ دیا نا, کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ اب دنیا میں زندگی میں خوش رہ لیں گے؟ یہ کس کا حکم توڑ کر جی رہے ہیں؟ مثلا وہ ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی سمندر میں رہنا ہے تو مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا. سمندر جو ہے وہ مگرمچھ کا وہ ہے, ڈومین ہے. یہاں پہ آپ نے مگرمچھ سے اگر لڑائی کر لی تو بہت برا ہوگا, وہ بہت مارے گا. وہ خدا اتنا ہمدرد ہے, قوانین بناتا ہے ہمارے نفع کے لیے, ہمارے نقصان کے لیے, ان کو دیکھتے ہوئے قانون بناتا ہے. میں اتنا جاہل ہوں اس کے قوانین بنائے ہوئے کو توڑتا ہوں, اس کے بعد سوچتا ہوں اب بھی چین سے زندگی گزار لوں گا. ہو جائے گا؟ اگر ہو سکے تو ٹرائی کر کے دیکھو, اور جب نہ ہو سکے تو خدایا واپس آنے کی بھی تو کوشش کرو, اب تو عقل پالو. نہیں ہو پائے گا, معاشرے بکھر جائیں گے, لیکن خدا کا حکم توڑ کے زندگی نہیں گزرے گی. ہمیں حکم دیا گیا ہے, اللہ نے ہمیں سمجھایا حکم الا اللہ, اللہ کی طرف پلٹاؤ تب تمہاری زندگی بدلے گی. 10,000 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, معاشرے کے اندر موجود مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہمارا قناعت کے دائرے کو توڑ دینا ہے. جب تک ہم قناعت پہ واپس نہیں آئیں گے ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں آئے گا, اور ان قناعت کے دائروں کو توڑنے میں سر فہرست ہماری یہی محافل شادی بیاہ اور تقاریب ہیں, جن کے اندر قناعت کی کوئی لہر کوئی لچک نظر نہیں آتی اصلا. اور ابھی تو سننے میں بہت کچھ آتا ہے, انسان طبیعت الجھنے لگتی ہے بعض اوقات. مثال کے طور پر جو محترم ہماری بہنیں وہاں پر سن رہی ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ امام بارگاہ کے اندر اپنے سادہ ترین لباس میں تشریف لائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر امام بارگاہ کے اندر آتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ اور پیراستہ کپڑوں کے اندر آنے کی. یہاں سادہ ترین دنیا کی جگہ ہے. آپ کی اپنی شخصی زندگی کے اندر اگر آپ کے پاس آسائش آرائش وسائل تمام چیزیں فراہم ہیں, اس جگہ کو سادگی کی جگہ رکھیں. یہ بی بی سیدہ کی نشانی ہے, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی جگہ ہے. ہماری زندگی کیسی بھی کیوں نہ ہو, جو نہیں ہونی چاہیے, اگر کیسی بھی ہے کم سے کم اس جگہ پر وہ نہیں ہونا چاہیے جو اہل بیت نے پسند نہیں کیا. اس جگہ پہ سادگی ہونی چاہیے. خاندان اہل بیت نے ہمیشہ سادگی کو ترویج دی ہے, اور بالاخص جن ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیشہ سادگی کو ترویج دیا. تو کم سے کم یہاں پر ایسا ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل جگہ ہونی چاہیے کم از کم ہمارے لیے، کہ یہاں پر آنے والا اپنے اندر پرسکون ترین ذہن کے ساتھ آئے، خواتین کے اندر بھی اور مردوں کی طرف بھی. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، نبی فرما رہے ہیں جیسے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکل، تو اس پر میں نے توکل کیا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيب، کہاں تو ہم بیوی بی کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے ان کو کہا اور انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹی جن جو کپڑے میں اثر ہے انہی کے اندر جاؤ. کہاں تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ بیوی بی کو سادگی کا درس دیتے تھے، اور کہاں ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا رسول خدا بیوی بی کے گھر پر آئے، دیکھا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. سفر کے بعد سب سے پہلے رسول خدا بیوی بی کے گھر پہ آتے تھے، دیکھا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. اب کتنی ہمارے حساب سے کتنی چھوٹی چیز ہے، ایک پردہ کتنا قیمتی پردہ ہو سکتا ہے؟ اور بیوی بی کے گھر میں ہمارے گھر کی طرح 25 پردے تو نہیں ہوں گے، ایک ہی پردہ تھا. وہ کتنا قیمتی کپڑے کا ہوگا کہ وہ پردہ جیسے ہی لٹکا دے گا، رسول خدا اس گھر سے واپس ہو گئے، مسجد میں تشریف لے گئے. بیوی بی نے دیکھا کہ رسول گرامی کی عادت تھی کہ وہ پہلے گھر میں آتے تھے، نہیں آئے گھر میں، مسجد میں تشریف لے گئے. فوراً مزاج نبوی کو سمجھنے والی بیوی نے اس پردے کو اتارا اور رسول خدا کے پاس بھیجوا دیا، کہا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. رسول خدا انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے مزاج کو سمجھنے والی بیوی کا نام لیا کہ فاطمہ ہے، سلام اللہ علیہا. درود بھیجے محمد وآل محمد. وہ بیوی ہمارے امام بارگاہوں کے اندر آئے اور ہماری خواتین کو دنیا کے بہترین آسائشوں کا لگے. اے یہ امام بارگاہ آمد اہل بیت کی جگہ بن پائے گی؟ کم سے کم اتنا ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کے آئیڈیلز کم از کم یہ نہیں ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. کم سے کم علیہ توکلت و الیہ انیب، فاطر السماوات والارض، یہ خدا وہ ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس خدا کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور انہی جوڑوں کے ذریعے تمہاری تعداد بڑھاتا ہے. خدا نمتال کی نشانی میں سے ایک نشانی فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا. اچھا، یہ فاطر کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے. فاطر کا مطلب ہوتا ہے، مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر کھجور ایک چھال کے اندر ہوتی ہیں، جب یہ کھجوریں بہت زیادہ ہوں وہ چھال پھٹنے لگے تو تھوڑی سی جو پھٹتی ہے کھجور کی چھال اس کو فطرہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پھٹ گیا. مثلا صبح کے وقت کو بھی فاطر کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے مثلا پورے آسمان پہ تاریکی چھائی بھی ہوتی ہے، ایک ذرا سی نورانیت سورج کی روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو تاریکی گویا پھٹ جاتی ہے، اس کو فاطر کہتے ہیں. لکھا ہے زمین و آسمان کا فاطر خدا ہے. اب وہ زمین و آسمان کے بارے میں کس طرح سے فطرہ قائم ہوا، مثلا جیسے کہ اب تک ہمارے پاس سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کنڈینس میٹر تھا اور اس میں خدا نے متعال نے، سائنٹسٹ تو نہیں مانتے خدا نے متعال، ہم کہہ رہے ہیں خدا نے متعال، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک زمین و آسمان سب کا سب ایک کنڈینس میٹر تھا، ملا ہوا ایک مادہ، اس کے اندر کوئی دھماکہ ہوا، اس سے زمین و آسمان بنے. اب بتائیے، یہ بہت خوبصورت پہلو ہے جو میرے سامنے پہلے اتنا آشکار نہیں تھا، پہلے چھپا ہوا تھا کہ جو کنڈینس میٹر ہے یہ تھا کتنا بڑا. زمین و آسمان جو مثلا بگ بینگ کی تھیوری ہے، سائنسدان جس کو اس وقت سب سے زیادہ ریلائبل تھیوری سمجھتے ہیں کائنات کی تشکیل کے بارے میں، کائنات سے میرا مطلب یعنی مادی کائنات، یہ جو زمین و آسمان، پلانٹس اور سٹارز ہمارے پاس ہیں، گیلیکسیز، کہتے ہیں کہ سب کے سب کنڈینس میٹر تھا. ایک پہلے میں سوچتا تھا کنڈینس میٹر یہ بہت بڑا میٹر ہے، سائنسدان کہتے ہوں گے. ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھا نہیں، سائنسدان یہ نہیں کہہ رہے کہ کنڈینس میٹر بہت بڑا تھا، اتفاقاً بالکل الٹا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کنڈینس میٹر جس سے یہ تمام زمین و آسمان بنی ہے، جس کے اندر دھماکے سے تمام زمین و آسمان بنی ہے. زمین و آسمان کتنی دور ہے؟ ابھی آپ نے شاید اخبار میں کہیں پڑھا ہو 3000 لائٹ ایئرز کا بھیجا ہوا ایک سگنل کچھ دن پہلے ریسیو ہوا ہے. 3000 لائٹ ایئرز پہلے کا کوئی ریڈیو سگنل آیا ہے، بہت اسٹرانگ ریڈیو سگنل، ایک سیکنڈ کے بھی بہت ہی کم حصے تک وہ کنٹینیو رہا ہے. اور پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ستارے ٹکرائے ہوں گے، اس کے وقت کی اس کی کوئی سگنلز ہیں جو اس وقت ہمارے پاس پہنچے ہیں. کتنے عرصے بعد پہنچے؟ 3000 سال کے بعد. یہ ہم سے کتنے فاصلے پر تھے؟ جتنے عرصے میں لائٹ ٹریول کرے 3000 سال تک، کئی ٹریلین کلومیٹرز بن جائے گا جہاں سے یہ سگنل شروع ہوا ہوگا اور وہ اب ہمارے پاس پہنچا ہے 3000 سال تک. کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع کائنات جو بنی ہے کتنے بڑے مادے سے بنی ہے. سائنسدان کہتے ہیں اتنا بڑا مادہ تھا کہ آنکھ سے نہیں نظر آ سکتا تھا، خوردبین سے دیکھنا پڑے گا. اتنی بڑی کائنات جس کا 3000 سال تک لائٹ ٹریول کرے تو کور نہیں کر سکتی، اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سٹارز اور پلانٹس ہیں کہ دنیا اس کے سامنے سمندر کے قطرے کی مانند ہے. یہ پوری کائنات ایک ذرے سے بنی تھی جو خوردبین سے صرف دیکھا جا سکتا تھا. یہ تسلیم کر رہے ہیں اور پھر خدا کو نہیں مان رہے. اتنے سے ذرے سے جو خوردبین سے دیکھا جا سکتا تھا، یہ پوری کائنات بنی ہے. کتنی دیر میں بنی ہے؟ یہ خود ایک مارکہ ہے. کہتے ہیں اس دھماکے کو ہوئے ہوئے 15 ارب سال ہو گئے. صحیح ہے، 15 ارب سال ہو گئے، لیکن وہ جو دھماکے کے بعد پوری کائنات بنی تھی، اس کو دھماکے سے اتنے سے ذرے میں دھماکہ ہوا پھٹا. اب پتہ نہیں وہ کیا امرو یار کی زمبیل تھی کہ پھٹا تو اس طرح کچھ نکل آیا اس میں سے. بہرحال جب یہ پھٹا ہے اور یہ سب کچھ بنا ہے تو یہ اس کو کتنی دیر لگی بننے میں؟ 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا تھا اور وہ دھماکے کی پاور اتنی تھی کہ 15 ارب سال سے کائنات پھیل رہی ہے، ابھی تک پھیلنا نہیں رکا ہے. 15 ارب سال سے اس دھماکے کے تحت پھیل رہی ہے، ابھی تک پھیلنا نہیں رکا ہے. کتنی دیر میں پھیل گئی تھی؟ جو ابتدائی طور پہ پھیلی تو یہ ساری کائنات بن گئی 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے کھربویں حصے میں. ایک ذرے سے اتنی بڑی کائنات بنی کہ 3000 سال سے اس کی لائٹ چل رہی تو ہمارے پاس پہنچی ہے نہیں معلوم، اور پیچھے کتنی کائنات ہے. اتنی وسیع کائنات خوردبین کے ذرے سے بنی ہے کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے کھربویں حصے میں. جو میں نے انگلش میں لکھا دے گا تو میں نے کہا رٹ لوں پڑھنا بھول جاؤں گا، 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ کے اندر. خدا کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اس کو خدا نے کہا ہے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پھاڑ کے بنا دینے والا. عجیب ہے، اس کے باوجود خدا کو نہیں مانتے، بہت تعجب کی بات. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے. مثلا اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے پاس تمہارے کام کی کنجی ہے، کیا مطلب؟ کچھ بھی کر لو، نہیں ہونے کا ہے ہوگا، اس سے کنجی اس کے ہاتھ میں، کچھ نہیں ہوگا، کتنا جتن مار لو کچھ نہیں کرو گے، اس کے پاس ہے. خدا نے مثال کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تمہیں اقتصاد چاہیے، کنجی اللہ کے ہاتھ میں. معاشرہ چاہیے، کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. جنت چاہیے، اس کی کنجیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں. زندگی میں خاموشی خوشی چاہیے، سب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. کچھ عرصے تک سب اپنا سر اٹھائیں گے، کرنا کسی نے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے ہم اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں گے. میری زندگی کی کنجی چابی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ میرا کوئی سنوار سکتا ہے، خدا کے پاس ہے سب کچھ. نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں؟ مجھے ایک جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور جو خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ پھر کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ خدا ہے جو رزق کو وسعت دے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ بکل شیء علیم، معاملہ رزق کا ہے، جس کے اوپر میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ رزق کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. ابھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور تیزی سے ہم آگے بڑھیں. سورہ شورا کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں 53 آیات ہیں اور اگر بہت سلو بڑھے تو پھر ہم آخر تک ختم نہیں کر پائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ رزق کے معاملے کو ابھی چھوڑتے ہیں، بعد میں پھر رزق کی ایک آیت آئے گی، اس پہ اس کی تشریح کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ فرمایا تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے متعلق نوح کو ہدایت کی تھی، اور جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیج دی ہے، اور یہ وہی ہدایت ہے جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی تھی۔ پانچوں اولو العزم انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر کر دیا۔ پانچ شریعتیں آئیں ہمارے پاس اب تک، جیسے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی شریعت، اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ختم مرتبت کی شریعت۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ان سب کے لیے دین مقرر کیا ہے، ان سب کے لیے راستے مقرر کیے ہیں۔ شریعت کا مطلب پانی کی چھوٹی سی نہر ہوتی ہے جو اپنا راستہ خود بناتے ہوئے چلتی ہوتی ہے، تو شریعت کا مطلب ہو گیا وہ زندگی کا راستہ جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، اور ہمارے لیے گویا پانی کا راستہ ہے، بہت پاک و پاکیزہ راستہ ہے، فطری راستہ ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے شریعت مقرر کر دی ہے، وہی جو حضرت نوح پر بھیجی تھی، تمہارے اوپر بھیجی ہے، نبی آپ کے اوپر بھیجی، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر۔ وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر اختلاف مت مچاؤ۔ دین کو قائم کرو، یہ اسپرٹ ہے اللہ کے پیغام کی، دین کو قائم کرو، اپنی زندگیوں کے اندر دین کو لے کر آؤ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دین کے علاوہ کوئی بھی فکر خدا نے متعال کے نزدیک قبول نہیں ہے، اور نہ ہماری زندگی کی مشکل کا حل ہے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اے نبی، وہ چیز جو آپ پکار رہے ہیں لوگوں کو اس کی طرف، یہ مشرکین کے اوپر بہت سخت ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے شریعت معین کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اس کے بعد فرماتا ہے کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ کام بہت سخت ہے۔ اچھا، مشرکین پر کیوں سخت ہے؟ میں دین قائم کروں پاکستان میں، مشرکین پر کیوں سخت ہے؟ نبی اکرم نے کہا میں مدینے میں دین قائم کروں گا، مشرکین مکہ کو آگ لگتی رہی، کام دین قائم نہیں کرنے دیں گے۔ مشرکین کے لیے کیا مصیبت ہے؟ اگر ایک گروہ لوگوں کا جمع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم مدینے کے اندر دین قائم کریں گے، مشرکین مکہ نے کہا نہیں، ہم دین قائم نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، مشرکین سے کوئی پوچھے بھائی تمہارے پاس 360 بت تھے نا، تم نے 360 بت بننے دیے اور ایک اللہ کا دین نہیں بننے دیتے، اس میں کیا مصیبت ہے؟ اگر وہاں پر 360 بتوں کے ہوتے ہوئے ایک قبیلہ اور کہتا کہ بھائی تم لوگوں نے 360 بنائے، ایک ہم بھی بنا رہے ہیں، کیا کوئی منع کرتا اسے؟ 360 رکھے تھے وہ بھی رکھ لیتا، کوئی پوچھنے والا تھوڑی تھا وہاں پر۔ کہ مثلا عرب نے اتنے بت بنا، ایک بت ایک اور بنا لیتا، لیکن خدا نے متعال نے جب کہا ہمارا دین آئے گا، کہا نہیں یہ قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ مشرکین کے تمام تر مفادات دین کے خلاف ہیں، کبھی بھی مشرکین دین قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ، آپ کے کسی دین کو مشرکین بھی پسند کریں، سمجھ دیجئے گا دین آپ کا کھوکھلا ہے، ورنہ مشرک پسند نہیں کرے گا۔ خدا نے متعال نے صاف صاف لکھا ہے کبر علی المشرکین، یہ مشرکین کے اوپر بہت سخت ہے جس کی طرف آپ اے نبی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ پس وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پر امن بقائے باہمی مشرکین کے ساتھ بھی ہو جائے گی، یہ نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہم لوگ اپنے آپ کو فریب دیں گے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پر امن بقائے باہمی ہو جائے گی۔ نہ وہ چاہتے ہیں نہ آپ کر پائیں گے، صرف ایک راستہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، پھر یہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ دین سے پھر جاؤ، بس یہاں پہ بھی یہ فرمایا اقیم الدین، دین قائم کرو، وہ قبر عالم مشرکین، مشرکین پر یہ بہت سخت ہے۔ مشرکین کے سارے مفادات انسانوں کو غلام بنانے پر ہیں، دین کے سارے مفادات انسانوں کو آزاد بنانے پر ہیں۔ غلام بنانے والا شرک آزاد بنانے والے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ مشرک کے سارے مفادات اس میں ہیں کہ انسان غلام بنے، غلام بن کے ان کے سارے مفادات کو حاصل کیا جائے۔ اسلام اور دین کے سارے مفادات اس میں ہیں کہ انسان آزاد بنے اور اس آزاد بنتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، خدا نے متعال جس کو چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، اور یہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی طرف لوٹے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ خدا نے متعال نے قانون بنا دیا۔ اگر انتخاب کرنا ہو امامت نبوت کے لیے جس کو چاہے گا انتخاب کرے گا، کسی کی کوئی دخالت نہیں ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جب اپنی طرف لے کے جاتا ہے اس ہدایت کے لیے جس کو ہم اجتبا کہتے ہیں، استفا کہتے ہیں، تو فرماتا ہے جس کو چاہوں گا بس. اس کے بعد فرماتا ہے جو ہدایت دینے کا معاملہ، یہدی الیہ من ینیب، جو خدا کی طرف پلٹے گا خدا نمتال اس کو ہدایت دے دے گا. بس آپ اور میں ہدایت لے سکتے ہیں خدا نمتال سے اگر اس کی طرف پلٹنے کی سمت آئے. اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، اپنی زندگیوں کے اندر خدا کو یاد رکھ لیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. خدا کو یاد کرنے کا مطلب صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، الحمدللہ کہنا نہیں. کل ہم نے مثلا ایک ٹرک بتائی، اب وقت آ گیا ہے، 24 گھنٹے گزر گئے. یہ کہا تھا کہ کل 5 منٹ کا سجدہ کریں گے، صحیح ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ایک بلند آواز میں درود بھیج کر تائید کی تھی کہ ہاں یہ کام کریں گے. لیکن ابھی مجھے بہت زیادہ اطمینان نہیں ہے کہ سب نے کیا ہوگا، بہت زیادہ اطمینان نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم سوچتے ہیں آج پھر ارادہ مصمم کرتے ہیں، ایک سجدہ کریں گے 5 منٹ کا اگلے 24 گھنٹے میں، اور اس کو اپنی عادت بنائیں گے کہ روزانہ ایک سجدہ قدرے لمبا سجدہ کر دیں، 5 منٹ کا سجدہ کر دیں. کوئی بہت زیادہ لمبی مدت نہیں ہے. میں نے کہا ہم آدھا آدھا گھنٹے بیکار بیٹھ کے ضائع کر لیں گے، لیکن جب 5 منٹ خدا کے سامنے سر جھکائیں گے، میں نے کہا اس آدمی کی طرح رکھیں گے، طبیعت گھبرانے لگتی ہے، خبر یاد آتی ہے، بہت ساری مصیبتیں ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں. نہیں، اس میں اگر ہم سجدہ کریں گے، خدا نمتال کے حضور کہنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کی لذت کو درک کریں گے. دیکھیے، ہماری محرومیتوں میں سے ایک محرومیت اللہ کی عبادت کی لذت کو درک نہ کرنا ہے. ہماری محرومیتوں میں سے ایک محرومیت یہ ہے، ہم خدا نمتال کی عبادت کی لذت کو درک نہیں کر پا رہے. ایک عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ میں جب ساری رات کسی مسئلے کے اوپر غور کرتا ہوں اور وہ مشکل میرے لیے حل ہو جاتی ہے، تو مثلا چلا کر کہتا ہوں کہ کہاں ہیں بادشاہوں کے بیٹے اور کہاں ہیں یہ مزہ جو مجھے اس مشکل کو حل کرنے میں آیا. یہ جو عرفا ہیں، یہ اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہیں، یہ راتوں کو کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں الاف الاف، آنسو بہاتے ہیں، اس کی لذت کو کسی کے ساتھ مقابلے میں نہیں لاتے. یہ لذت ہمیں ہمارے دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ مزہ ہے، اتنا نہیں ہے. آہستہ آہستہ ڈالنا پڑے گا، آہستہ آہستہ اس نفس کو مناجات کی لذت سکھانی پڑے گی. اس کا ایک جبری طریقہ وہ ہے جو کل عرض کیا تھا، 5 منٹ کا سجدہ کیجئے، کوشش کیجئے ذرا سے آنسو بہا لیں، خدا کے سامنے کچھ اعتراف کر لیں، اپنی غلطیوں کو قبول کر لیں، اس سے توفیق طلب کر لیں، جو زندگی کے اہداف ابھی تک حاصل نہیں ہوئے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، خود بخود آپ کے دل میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی. تلاوت کثرت سے کیجئے، تلاوت کثرت سے کرنا دل کو نرم کر دیتا ہے، روایات کے اندر لکھا ہے. اپنے اساتذہ سے کبھی پوچھتا تھا کہ مثلا صبح کو اٹھوں نماز شاہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کیا کروں؟ تو کہتے تھے مثلا رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا نماز شاہ، قرآن پڑھو. اور اس کے بعد روایت فرمائی، کہنے گے کہ روایت میں لکھا ہے کہ شب کی تاریکی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کی سیرت ہے، دل نرم ہو جائے گا. آپ کو کبھی رات کو سونے کی کوشش کر رہے ہو، رات کو نیند نہیں آ رہی، صحیح، سب گھر والے سو رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اٹھے کتاب خدا کی تلاوت کریں، بہترین موقع ہے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کا. خدا نمتال کی کتاب کو لے لیجئے، کچھ صفحے پڑھیے اور دل میں کچھ چیزیں کہنے کی کوشش کیجئے. اب میں کہوں گا ریاکاری نہ بن جائے، میں اسے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. مثلا خدا نمتال سے کہیے، خدایا میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں میری سننے والا، تو ہی میری سننے والا ہے. یہ جو کلام کر رہا ہوں اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، میری اس ندا کو سن لے. فسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی، فسمع یا سمیع مدحتی، خدا سننے والا ہے صرف. اے خدایا سن لے میری مدح کو کیونکہ میں تعریف تیری کر رہا ہوں. وہ عجب یا رحیم دعوتی، اور اے خدایا میرے پکارنے پر لبیک کہہ دے، میرے پکارنے کو تو جواب دے دے. اور جب آپ یہ کرنے لگیں تو اپنے دل میں سوچیں کہ نہیں معلوم اس شب کی تاریکی میں کتنے ہی خدا والے اپنی ان دعاؤں سے خدا کی طرف پرواز کر رہے ہوں گے، میں پیچھے رہ گیا. پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے جب وہ دعاؤں کے اندر قنوت کے اندر یا اللہ کر رہے ہوں گے تو فرشتے ان کے اوپر رش کر رہے ہوں گے، میں پیچھے رہ گیا، میری حالت وہ حالت نہیں ہے. تو آپ سجدے میں جا کر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، سجدے میں جائیے کبھی کبھی ایسے ہی احساس کرنے کے لیے کہ یہ خدایا میں ایک سجدہ کر رہا ہوں، نہیں معلوم تیرے انبیاء نے کیسے سجدے کیے ہوں گے، نہیں معلوم تیرے اوصیاء نے کیسے سجدے کیے ہوں گے. اپنی زندگی کو اور منور کرنا چاہتے ہیں نا، کبھی نماز سب پڑھنے کھڑے ہوں، سستی طاری ہو رہی ہو، اپنے آپ سے پوچھے گا بی بی زینب نے سارے قافلے کی اسارت کے دوران نماز عشاء پڑھی تھی. چوتھے امام فرماتے تھے میری پھوپھی کی نماز عشاء اسارت میں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. کیسی لذت تھی ہے، کیسا مزہ تھا جو خاندان اہل بیت اطہار چاہتے تھے کہ ہم بھی حاصل کریں، کہ وہ زندانوں میں جاتے تھے اور وہ عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی عبادات مناجات کے ذریعے سے ان زندانوں کو منور کر دیا کرتے تھے. آپ شام گئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ شام گئے ہوں گے اور سید الشہداء کی اس مظلوم صاحبزادی کے روضہ مقدسہ پر پہنچے ہوں گے. آپ اس کے ماحول کو درک کرنے کی کوشش کریں، کبھی کبھی ایسے مقامات کو سوچیے اپنے ذہن کے اندر. ممکن ہے آپ نہ گئے ہوں، ممکن ہے گئے ہوں، دونوں صورتوں میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے، سوچیے جیسے اس زندان کے اندر آپ اہل بیت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس زندان کے اندر بچوں کی سسکیں آ رہی ہوں گی. جیسے کہ روایت موجود ہے کہ ایک موقع کے اوپر سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کی اس بچی کی ندا کو سنا جو سخت گریا کر رہی تھی. بچی کے قریب آئے، کہا بچی کے کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. اس زندان کی تاریکی میں بچی نے کہا میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، تو بی بی زینب پر گریا طاری ہو گیا، زندان میں تاریکیوں میں گریا شروع ہو گیا. جب وہ گریا بڑھا اور بچی سے پوچھا کہ کیا خواب میں دیکھا ہے، تو کہا میرے بابا کہہ رہے تھے بس اب میرے پاس آ جا، اب تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، اب تیرے مسائل ختم ہو جائے گی، بس کچھ وقت آیا مولا سید سجاد قریب آئے، روتی ہوئی بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. بی بی زینب نے پوچھا بی بی دیکھو بچی کو کیا ہوا؟ وہ نزدیک آئے، کہا دنیا سے رخصت ہو گئی، مشکلات سے جان چھٹ گئی، سب آزاد ہو گئے، وہ بچی زندہ میں رہ گئی. آج تک زندہ کے اندر حسین کی حقانیت کا ثبوت دے رہی ہے. کبھی اہل بیت زندہ میں آئے تھے؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں حب اہل بیت سے سرفراز کیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہماری ہمیں ان کی ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آباد و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ رمضان کی ان شبوں کا واسطہ. ہے پاک پروردگار اگر اب تک ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ کی ہو تو اے پاک پروردگار اسی رات میں بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. دعائے صحت کی درخواست کی ہے ایک بچے کے لیے، ذیشان حیدر، بچہ کی سخت بیماری میں مبتلا ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں بحق بیماری کربلا، بحق ایتام حسین، اس بچے کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. چند اعلانات ہیں. اعمال شب قدر کی کتاب باہر اسٹال پر موجود ہے، جو حضرات دینا چاہیں باہر سے لے سکتے ہیں. ہدیہ 50 روپے بیان کیا گیا ہے. اعتکاف ڈیفنس امام بارگاہ میں 24, 25 اور 26 ماہ رمضان، 7, 8 اور 9 اکتوبر، فارمز اس کے اویلیبل ہیں، آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اپنے تمام مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے اسامی عرض کر رہا ہوں، مرحومہ سکینہ بائی منجی دھارس، مرحوم غلام حسین رحمۃ اللہ ہنسراج، مرحوم نرگس بھائی بنت عبد الحسین، مرحوم امتیاز علی ہنسراج، مرحوم فیاض علی شریف، مرحوم سید محمد شفیع احمد زیدی، مرحوم سید حسن زیدی، مرحوم آغا سلطان مرزا، مرحوم آغا سجاد مرزا، مرحوم انور سلطان، مرحومہ سروری بیگم، مرحوم مظفر حسن جعفری، مرحومہ کنیز عسکری، مرحوم حیدر حسن جعفری، مرحوم محمد علی جعفر، مرحوم پیار علی جعفر، مرحوم رمضان علی جعفر، مرحومہ نور بانو علی محمد، مرحوم شیر علی نظر علی بھوجانی، مرحوم حسین علی شیر علی بھوجانی، مرحومہ خدیجہ بھائی یوسف علی، مرحوم جیوا بھائی ولی بھائی، مرحومہ نور بانو بابل بھائی، مرحوم شرافت حسین رجب علی، رمضان علی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی راشد ان کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی محمد علی جینا، مرحومہ فاطمہ بھائی جمل اڈک، اب اپنے تمام مرحومین کو بھی اس میں شامل فرمائے. ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. درود بجا محمد وال محمد.